والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يأكل طعامك إلا تقي. الحديث. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. آج تاخیر سے آنے کی وجہ جو ہے وہ کچھ طبیعت کی ناسازی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، جملہ بیماروں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور صحت جسمانی بھی اور صحت روحانی بھی. جسمانی صحت تو یہ ہے کہ ہمارے جسم کا ہر عضو اللہ تعالیٰ کی نعمت صحت سے اللہ تعالیٰ اس کو کامل فرما دے. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کے چچا نے عرض کیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ علمنی شیئن، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجیے کہ ادعو اللہ، کہ میں اللہ تعالی سے اس کو مانگوں. علمنی شیئن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صلی العافیہ، کہ اے چچا، آپ جو ہے عافیت مانگا کریں. یہ جملہ ہم سنتے رہتے ہیں عافیت کا،
عافیت کے مطلب.
تو یہ دوسری مرتبہ انہوں نے عرض کیا کچھ روز کے بعد کہ مجھے علمنی شیئن، کوئی خاص چیز دے دیجئے، یعنی گویا کہ میں چچا ہوں تو کچھ خاص مال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صلی العفوہ والعافیہ. اور ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ: لم یعطی احد بعد الیقین خیر من العافیہ، کہ بندے کو، مسلمان کو، مومن کو ایمان اور یقین کے بعد، ایمان اور یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت عطا نہیں کی گئی. ایمان اور یقین کے بعد کہ البندہ اللہ تعالی کی پر ایمان لے آئے، اس کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اب عافیت کے معنی کیا ہے؟ میرے شیخ، میرے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہ فرماتے ہیں کہ عافیت کے معنی، ملا لقاری محدث عظیم نے مشکات کی شرح، مشکات شریف جو حدیث شریف کی کتاب ہے، اس کی شرح لکھی ہے، اس کا نام ہے مرقات. اس کے اندر فرماتے ہیں کہ عافیت کے دو معنی انہوں نے کیے. ایک تو یہ معنی ہے عافیت کے یعنی اس کے معنی، عافیت کے معنی سلامتی کے. فرماتے ہیں کہ عافیت کے معنی کیا ہے؟ سلامتی کے. لیکن ایک ہے دین کی سلامتی اور ایک ہے دنیا کی سلامتی. دین کی سلامتی اور دنیا کی سلامتی. دین کی سلامتی یہ ہے السلامت فی الدین من الفطرہ، کہ دین سلامت رہے گناہوں سے. السلامت فی الدین من الفطرہ، کہ دین سلامت رہے گناہوں سے، یعنی بندے کو گناہ کی عادت ہو، اس کو اوڑھنا بچھونا نہ بنائے، اور کبھی کبھی اگر بر بنا بشریت کمزوری کی وجہ سے پھسلتا ہے تو اس پر توبہ کرنے میں دیر نہ کرے، کیونکہ موت کا وقت کچھ معلوم نہیں ہے. موت کا وقت کچھ معلوم نہیں ہے. اب یہ نیت کر رہا ہے کہ میں فلاں وقت آئے گا تو داڑھی رکھ لوں گا، بڈھا ہو جاؤں گا پھر داڑھی رکھ لوں گا، ابھی تو جوانی ہے، یہ تو داڑھی تو بڈھے رکھتے. یا حج کر لوں گا تو داڑھی رکھ لوں گا، شادی ہو جائے گی تو داڑھی رکھ لوں گا. تو یہ جو تاخیر کر رہا ہے، تو اول بات تو یہ کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں ہے کہ موت ہمیں کب آ جائے، کچھ معلوم نہیں ہے. اور اگر مان لو کہ تاخیر بھی ہے، تو یہ جو اللہ تعالی کی فرما برداری میں جو تاخیر ہو رہی ہے، اور جتنی زندگی، جتنے ایام اور جتنے دن وہ اللہ تعالی کی نافرمانی میں گزریں گے، اس کا کیا ہوگا؟ اور داڑھی ایسی چیز ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، داڑھی نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے. اب داڑھی رکھنا کیا ہے بظاہر؟ نماز پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن بندہ حالت نماز میں بھی گنہگار لکھا جا رہا ہے. حالت نماز میں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، کتنی بڑی نعمت ہے، جمعے کی عبادت کی بڑی فضیلت ہے، اہتمام ہے اس کا. لہذا اس کے لیے اہتمام میں یہ بھی ہے کہ سویرے تیار ہو، مسجد میں جلدی آ جائے، کچھ قرآن مجید پڑھے، کچھ نوافل پڑھے، اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کرے، اپنے گناہوں کو کی معافی مانگے، اور تلاوت کرے، ذکر کرے. اس کے بعد جب جمعے کا جب بیان وغیرہ شروع ہو، اس کو سنے اور نماز پڑھے، اور اس کا اہتمام اتنا کہ غسل کرے، سنت ہے یہ غسل، غسل کرے، خوشبو لگائے، اپنے پاس جو اچھے کپڑے ہوں وہ اچھے کپڑے پہنے، کتنا اہتمام ہے. تو پتہ چلا کتنی خاص عبادت ہے یہ. تو اس عبادت میں شریک ہونا بہت بڑی نعمت ہے. ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کتنے اس پر فضائل ہیں جو مستقل اپنی جگہ. لہذا اب جمعہ پڑھنے کے لیے بھی آ رہا ہے، ایک بڑی عبادت میں مشغول ہے، لیکن داڑھی کے نہ ہونے کی وجہ سے گنہگار لکھا جا رہا ہے. تو ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے محروم کر رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے، ہم اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے محروم ہیں. اور داڑھی رکھ لی، داڑھی رکھ لی، اب نماز تو کیا، سو رہا ہے، سو رہا ہے، کوئی عبادت نہیں کر رہا. سونا کوئی عبادت ہے؟ ایک انسان اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، سو رہا ہے، لیکن فرشتہ عبادت لکھ رہا ہے مستقل، یعنی کوئی عبادت نہیں، لیکن ایک فرشتہ مسلسل لگا ہوا ہے، کس کام میں؟ عبادت لکھ رہے ہیں، یہ داڑھی کی عبادت کر رہے ہیں. تو دین سلامت رہے گناہوں سے، تو داڑھی رکھے. اور اسی طرح سے بدنظری کی عادت ہے، عورتوں کو دیکھنا یا لڑکوں کو دیکھنا، کتنی خبیث عمل فرمایا اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے قوم کے بارے میں، کانت تعمل الخبائث، خبیث عمل کرتے تھے. اب بدنظری کر کے اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے نبی جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، ادھر ہو جاؤ ایسے، دیکھو جگہ خوشادہ ہے نا، ٹانگ پہ ٹانگ نہ رکھو، آرام سے بیٹھو یار، کھلی جگہ ہے. اللہ تعالی کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بدنظری کر رہا ہے، یعنی کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھ رہا ہے یا لڑکوں کو دیکھتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو رہی ہے. آپ دعا بدعا دے رہے کہ لعنت ہو اس پر جو یہ کام کر رہا ہے، جو یہ لعنتی کام کر رہا ہے، عورتوں کو دیکھنا، لڑکوں کو دیکھنا، تصویریں دیکھنے میں مشغول ہے، فلمیں دیکھنے میں مشغول ہے. اس سے پوچھے بھائی تصویر دیکھنے میں کیا ہے، تو کہتے ہیں ہمیں مزہ آتا ہے. تو مزہ تو آتا ہے، لیکن کس کو مزہ آتا ہے؟ ہمیں مزہ نہیں آتا، کیونکہ اگر مزہ ہمیں آتا تو اس بدنظری کرنے سے ہمیں سکون اور چین ملتا. جو سگریٹ پینے والے کو اور جو پتی والے پان کھاتے ہیں جو نسوار کھاتے ہیں تو اس کو بھی تو مزہ آتا ہے نا. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے جب مزہ آتا ہے تو بے چینی اور بے سکونی کیوں ہے؟ تو لہذا جو یہ کہتا ہے کہ عورتوں کو دیکھنے میں لڑکوں کو دیکھنے میں تصویریں فلمیں دیکھنے میں مزہ آتا ہے تو مزہ تو آتا ہے لیکن ہمیں نہیں آتا, ہمارے دشمن کو آتا ہے. اور وہ ہمارا دشمن جو ہمارے درمیان ہمارے اندر ہے وہ دشمن ہے ہمارا نفس, اس کو مزہ آتا ہے. لہذا نفس کو مزہ آتا ہے اور ہمیں ہمارے دل میں بے چینی ہوتی ہے. لہذا جب وہ آدمی جو بدنظری کر کے نماز پڑھنے کے لیے آئے کیا عالم ہوتا ہے اس کا, نماز میں بھی دل نہیں لگتا, دل میں گھبراہٹیں ہیں, پریشانیاں ہیں, بے چینیاں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت مل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت پانے والا وہ چین اور سکون سے بیٹھ نہیں سکتا. تو یہ جو گناہ کی عادت ہے, دین کی سلامتی کہ کسی گناہ کی عادت ہو, داڑھی نہ منڈائے, مونچھیں بڑی بڑی رکھنا اور پھر مونچھوں کو تاؤ بھی دینا اور بیان میں بیٹھ کر مولوی کو ڈرانا, تاؤ بھی دینا ایسے کر کے, تو یہ مونچھیں تو کام نہیں آئے گی. کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جو بڑی بڑی مونچھیں رکھے گا میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی. ولم یرد علی حوضی, میرے حوض پر, حوض کوثر پر آنے نہیں دیا جائے گا. ویوبس علیہ منکر و نکیر الی غضب, جب منکر نکیر آئیں گے حالت غضب میں آئیں گے. او کما قال, اور ولہم عذاب علیم, اس کو قبر میں دردناک عذاب دیا جائے گا. یہ مونچھیں کہتے ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ مونچھوں کی ایسے ہماری عزت ہے. تو جتنے مونچھ والے انسان دعا ان سے کراتا ہے, یہ جو آدمی داڑھی رکھتے ہیں مونچھیں صاف کرتے ہیں ان کو نیک سمجھتا ہے. بتاؤ بھائی آپ کی نظر میں نیک کون ہے؟ کہ وہ ایک دو آدمی ہے, ایک تو وہ آدمی ہے جس کی داڑھی نہیں ہے اور مونچھیں ہیں, انسان اس سے دعا کراتا ہے, یا جس آدمی کی داڑھی نہیں ہوتی مونچھیں بھی صاف ہوتی ہیں. سمجھتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنے والا ہے, اسی کو سمجھتا ہے نا نیک. ادھر گناہ کی عادت ہے, شلوار ٹخنوں سے نیچے لگ کرنا, یہ عورتوں کا کام ہے. عورتوں کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہونی چاہیے اور مرد کی شلوار ٹخنے سے اوپر ہو. شلوار کو ٹخنے سے نیچے کرنا یہ عورتوں کا کام ہے. لہذا ایک آدمی, اب ایک آدمی شریف آدمی ہے, وہ نظر جھکائے جا رہا ہے, اب نظر جھکا کر جا رہا ہے تو اس کو کہاں نظر اٹھائے, تو کہیں نظر پڑے گی تو دیکھے گا شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے, سمجھ جائے گا یہ عورت ہے, اس لیے اس کو دیکھے گا نہیں. اب مرد بھی ہوگا کوئی تو یہ سمجھے گا عورت ہے, کیوں؟ یہ شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے تو ایسے ہی پتا چلے گا نا. اور جس کی شلوار ٹخنے سے اوپر ہوگی سمجھے گا نہیں بھائی چلو یہ تو مرد ہے, اب وہ نظر دیکھ لے گا, پتا چلا وہ عورت نکلی. کیونکہ آج کل عورتیں شلوار ٹخنوں سے اوپر کر رہی ہے. تو جب انسان نہ چلتا ہے نظر نیچے کرتے, تو یہ جو بدنظری کی, اچھا خصوصاً یہ بدنظری کا مرض عجیب ہے. دیکھیں ایک آدمی بریانی کی دکان پر گیا, جیب میں پیسے نہیں ہے, اور بریانی کی دکان پر کھڑے ہو کر کہہ رہا بڑی مزیدار بریانی ہے اور جیب میں پیسے نہیں ہے, بیوقوف ہے نا, جیب میں پیسے ہیں نہیں تو بریانی کی خوشبو کیوں سونگ رہا, اپنے کو پاگل کر رہا ہے. اور جس کی جیب میں پیسہ ہے وہ کچھ نہیں, خوشبو نہیں سونگے گا, دکان پر جا کر بیٹھے گا لاؤ ڈبل پلیٹ لاؤ بریانی کی, ذرا بوٹی بھی تگڑی والی ڈالنا ڈبل پلیٹ, اب وہ کیوں جیب میں پیسہ ہے. تو جو جس عورت کو دیکھ رہا ہے وہ ہماری تو نہیں ہے, اس کو دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں, پاگل بنے گا کیونکہ یاد آئے گی. اب نماز میں کہے گا منہ میرے کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کروں گا, اور دل کہے گا نہیں میں اس حسین کے پاس ہوں. اس لیے میرے شیخ میرے پرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب بعض رکاتم فرماتے ہیں کہ مومن کا جو قلب ہوتا ہے, دل کیا بولتے ہیں, جڑے جڑا وزیرستان گلو نہ دے تو جڑا, تو دل جو ہے اس دل کا رخ اللہ تعالی کی طرف ہوتا ہے 90 ڈگری, بالکل سیدھا 90 ڈگری. اور جب بندہ بدنظری کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے نا، تو وہ دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹ جاتا ہے، 10 ڈگری، 20 ڈگری، 40-45 ڈگری۔ بندے نے توبہ کی، جیسے نماز بھی پڑھی، نماز نہیں پڑھی تو دل ہٹ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نماز پڑھی دل واپس آ گیا، لیکن تھوڑا سا دل ہٹتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے۔ لیکن جب انسان بدنظری کرتا ہے، میرے مرشد نے فرمایا، عجیب بات ہے، فرمایا جب انسان بدنظری کرتا ہے تو جو دل اب اس 90 ڈگری یعنی 100% سمجھے، بالکل مکمل طور پر 90 ڈگری اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، اب بدنظری کی، اب دل پھرتا ہے، کتنا وہ تو عام گناہ میں تو اتنا پھرا، یہ بدنظری کی لعنت ایسی ہے کہ ایسے پھرنا شروع ہوتا ہے، یہ دیکھیے یہ پھرا، یہ 90 ڈگری، پھر یہ پھرا مزید 180 ڈگری، یعنی اب جو کیا ہوا کہ دل اس حسین کی طرف، اس عورت کی طرف، اس لڑکے کی طرف، اور پیٹ کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ کیسی عجیب لعنتی گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بندے کا دل پورا پھر کر اس کی پیٹ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے اور اس کا دل اس حسین کی طرف ہوتا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑے مزے آ رہے ہیں، حالانکہ ان حرام ناپاکی اور لذتوں میں مبتلا ہو کر یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب خاص سے محروم ہے اور لعنتوں کا مستحق بن رہا ہے، اور اس کی زندگی جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہے، بے چینیوں پریشانیوں میں، چین سکون نہیں ہے۔ لہذا اس عشق کے مرض میں، اب اس سے عشق کے مرض میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے خودکشیاں کر لی، اپنی بلیڈ سے اپنی رگیں کاٹ لی، نیند کی گولیاں کھا لی، صرف کہ اس لعنت کی وجہ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، کیا احسان ہے کہ ہمیں نظر بچانے کا حکم دیا کہ ان کو مت دیکھو۔ اس نظر بچانے سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی تکلیف ہے، لیکن اس تکلیف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کی لذت رکھی۔ دیکھیے انسان ابھی رمضان شریف آ رہا ہے نا، روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے میں تکلیف نہیں ہے، ہے نا تکلیف، لیکن شام کو کتنا مزہ آتا ہے جب انسان افطار میں بیٹھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا افطار کے وقت میں بجائے ریڈیو سننے کے کہ ریڈیو سننے میں ٹائم پاس کر رہے ہیں یا کچھ اور کرکٹ کی دیکھ رہے ہیں کچھ، اس وقت بجائے اس کام کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، وہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اب ہماری ضروریات ہے کہ نہیں ہے؟ 10 ضرورتیں ہیں ہماری، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، خوش ہوتے ہیں وہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ اب دیکھیں جیسے بیٹا باپ سے نہ مانگے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے کیا؟ چلو اچھا مانگ لینا، یہ خوشی ہوتی ہے باپ کو، بلکہ باپ کو بیٹے سے مانگنے سے باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو بیٹا مانگ رہا ہے، خوش ہوتا ہے وہ۔ لہٰذا بیٹا کسی اور سے مانگے باپ کو غصہ اور آتا ہے، ناراض ہوتا ہے کہ جب تیرا باپ ہے تو تم نے کسی اور سے کیوں مانگا، تجھے کاپی پینسل کچھ چاہیے تو مانگ ہم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے جو بندوں کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بندہ ہم سے سوال کرے، ہم سے مانگے، اس بات پر وہ خوش ہوتے ہیں مالک۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنی رحمت اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے مانگنے کے اوپر خوش ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ لہٰذا روزے دار کو بھی چاہیے روزہ مانگے، اس روزے کے وقت کھلنے سے پہلے جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اب روزہ رکھنے میں ایک تکلیف ہے، لیکن روزے دار سے پوچھے کہ مزہ کیسا ہے، یہ تو روزے دار ہی بتا سکتا ہے نا کیسا مزہ ہے، اور اس مزے کو الفاظ میں بتا سکتے ہیں کہ کیا مزہ آتا ہے روزہ رکھنے میں، کوئی بتا دے۔ حالانکہ اردو زبان ہے یا اپنی پشتو زبان ہے یا کوئی اور زبان ہے، انسان بولے گا وہ زبردست تقریر کر سکتا ہے، لیکن اس لذت کو بتا نہیں سکتا۔ اور پھر گناہ چھوڑنے میں اللہ تعالیٰ جو لذت عطا فرماتے ہیں اپنے اولیاء کے قلوب کو، اپنے دوستوں کے دلوں کو، وہ لذت ایسی ہے میرے دوستوں جس کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ دیکھیے نا آج کل آم کا زمانہ ہے، آم، انسان آم پر عاشق ہے، شوق سے کھاتا ہے، اور اس کی مٹھاس کیسی عجیب ہے. لیکن اس کی مٹھاس کو کوئی بیان کر سکتا ہے کہ آم ایسا میٹھا ہوتا ہے؟ ایک آدمی جس نے آم نہ کھایا ہو اس کو آپ بتائیں کہ یار آم جو ہے نا بڑا لذیذ ہوتا ہے اور بہت مزیدار ہوتا ہے اور بہت میٹھا ہوتا ہے. اس نے آم کبھی کھایا ہی نہیں ہے تو وہ کیا کہے گا؟ لو جی میٹھا کیا ہوتا ہے؟ جیسے چینی میٹھی ہوتی ہے ویسے وہ بھی میٹھا ہوتا ہوگا. تو کیا آم چینی کی طرح میٹھا ہوتا ہے؟ کہ نہیں. کہ نہیں جناب آم چینی کی طرح میٹھا نہیں ہوتا. کہا اچھا چلو شہد کی طرح میٹھا ہوگا. تو کیا آم شہد کی طرح میٹھا ہوتا ہے؟ نہیں آم شہد کی طرح بھی میٹھا نہیں ہوتا. اب آم ایک مخلوق ہے ادنا سے, لیکن اس آم کی لذت اور اس آم کی مٹھاس ایسی ہے جس کو میں اور آپ کھانے والے بیان نہیں کر سکتے, سمجھا نہیں سکتے. بڑے سے بڑا کوئی ادیب ہو, لفاظی کرنے والا, تقریر خطابت کرنے والا, وہ سمجھا نہیں سکتا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب کیسے بتائیں آم کی مٹھاس؟ تو وہ ایسا ہے کہ جو آم کھا رہا ہو اس سے دوستی کر لے. کہے بھائی یہ بہت سنتے ہیں آم بڑا میٹھا ہوتا ہے, ذرا ایک پھانک ہمیں بھی دے دو. تو وہ ایک پھانک کہے اچھا چلو تم میرے دوست ہو, چلو ایک پھانک ایک ٹکڑا تم بھی کھا لو. اب وہ ایک ٹکڑا اس کو دیا, اب جو اسے منہ میں رکھا بسم اللہ پڑھ کے جو کھایا, سبحان اللہ کیا مزیدار ہوتا ہے آم. تو اب آم کی لذت, اب کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ٹھیک ہے اب میں بھی جا کے آم خریدوں گا اور کھلا خود بھی کھاؤں گا, اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤں گا اور اپنے دوستوں کو بھی بتاؤں گا بھائی آم تو اتنی مزے کی چیز اور ہم محروم ہیں. تو اسی طرح سے اللہ تعالی نے گناہ چھوڑنے میں ایک لذت رکھی ہے, لیکن اس لذت کے ادراک کے لیے اور اس لذت کے مزے کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ یہ کہہ دیا کہ دیکھو تم ہمارے اولیاء کے ساتھ رہو, ہمارے دوستوں کے ساتھ رہو. کون دوست؟ جو لوگ گناہ نہیں کرتے وہ ہمارے دوست ہیں. ہمارے ایسے دوستوں کے ساتھ رہو جو گناہ نہیں کرتے, نافرمانی سے بچتے, ان کے پاس بیٹھو. تب تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے میں خاص لذت ہے. جب اس لذت کا پتا چلے گا, جب اس مزے کا پتا چلے گا, وہ کون سا مزہ؟ گناہ چھوڑنے کا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پہ چلنے کا. تب وہ یہ کہے گا کہ ہاں اب میں بھی اللہ تعالیٰ کا ولی اور اللہ تعالیٰ کا دوست بنوں گا, اب میں بھی گناہ نہیں کروں گا. کہ گناہ چھوڑنے میں تو اتنی لذت اور مزہ ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے دوستوں کے ساتھ, ہمارے اولیاء کے ساتھ رہو, ان کے پاس بیٹھو. ان کے پاس بیٹھنے سے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اور گناہ چھوڑنے میں کیسی لذت ہے اور کیسا مزہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عافیت کے معنی یہ ہے, دین میں کی عافیت, دین کی سلامتی یہ ہے, دین کی عافیت اور دین کی سلامتی یہ ہے کہ بندہ گناہ نہ کرے. ایسے جو آدمی گناہ نہیں کر رہا اصل میں وہ عافیت میں ہے, اور جو ایک گناہ میں بھی مبتلا ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, میرے مرشد میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مختار صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا, معرومی فرماتے ہیں کہ گر گرفتار صفات بد شدی, اگر تو ایک گناہ میں بھی مبتلا ہے, ایک نافرمانی میں, سب گناہ چھوڑ دیے, ایک گناہ کی عادت ہے, جسم میں کانٹے چبھے 100, سب کانٹے نکلوا دیے, ایک کانٹے کو نہیں نکالتا, ایک کانٹا بھی ہے, ایک کانٹے کی موجودگی کے ساتھ وہ کانٹا جو ہمارے جسم میں ہے, ہماری انگلی میں چھپا ہوا ہے, آدمی کو چین ملے گا؟ ایک کانٹا بے چین رکھے گا. دادا مارونی فرماتے ہیں اگر تو ایک گناہ کی عادت میں بھی مبتلا ہے, تو میرے مرشد نے فرمایا جس طرح سے ایک کانٹے میں رہ, ایک کانٹے کا جس کو چھپا ہوا ہو وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا, چاہے وہ بریانی بھی کھا رہا ہو, کباب بھی کھا رہا ہو اور ایئر کنڈیشن میں بھی بیٹھا ہو, مال و دولت بھی ہو اس کے پاس, تعلیم بھی ہے, چین نہیں مل سکتا. چاہے وہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے, خانقاہوں میں وقت بھی لگا رہا ہے, تبلیغ میں چلے بھی لگا رہا ہے, حج و عمرہ بھی کر رہا ہے, حافظ حفظ بھی کر رہا ہے, عالم بھی بن رہا ہے, لیکن اگر ایک گناہ کی بھی عادت ہے چین نہیں مل سکتا اس کو، سکون نہیں پا سکتا یہ. تو معرومی فرماتے کیا، گر گرفتارے صفاتے بدشدی، اگر ایک بد عادت میں، بری عادت میں تو مبتلا ہے، ایک گناہ کی عادت میں، تو کیا فرماتے ہیں، ہم چو دوزخ ہم عذاب سرمدی. ہاں کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں تجھے جہنم کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیری ذات تو خود جہنم ہے. جیسے جہنم ہے نا، جہنم کا کیا مزاج ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، ایسی اللہ تعالی کی طرف سے ان خبیث نافرمان سرکش لوگوں کے لیے وہ جہنم کا عذاب تیار ہے، کہ وہ چاہیں گے کہ ہمیں موت آ جائے، موت نہیں آئے گی. اور عالم ایسا ہوگا، عالم ایسا ہوگا کہ نہ زندگی نہ موت، کیسی عجیب کشمکش. تو یہ جو گنہگار شخص ہے، گنہگار شخص کا بھی یہی حال ہے، گنہگار شخص کا بھی یہی حال ہے کہ نہ موت نہ زندگی، ایسی کیفیت میں ہے، چین اور سکون نہیں ہے. اگر مال میں ایئر کنڈیشن، شاندار گاڑیاں اور شاندار لباس، چشمے، موبائلوں میں سکون ہوتا تو آج سارے امریکہ یورپ والے سب سے زیادہ سکون میں ہوتے، سب سے زیادہ سکون میں وہ ہوتے اگر ان چیزوں میں سکون ہوتا. کیوں، یہ چیزیں ان کے پاس زیادہ ہیں، ہم سے زیادہ ہیں ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں. ری یونین فرانس کا ایک جزیرہ ہے موریشس کے پاس افریقہ کے، وہاں پر ایک منظر ایسا ہے کہ سب پہاڑ ہے، سمندر ہے اس کے ساتھ پہاڑ ہے، ایک حصہ وہاں پر ایسا بنا ہے کہ سمندر کی جو موج ہے وہ زور سے پہاڑ سے ٹکراتی ہے اور گھومتی ہے ایسے. یہ میرے شیخ نے سنایا، میں تو نہیں گیا وہاں پر، لیکن میرے مرشد تشریف لے گئے تھے. تو وہاں پر وہ سمندر کی موج آتی ہے زور سے اور اس پہاڑ سے ٹکراتی ہے، اور پھر پہاڑ سے ٹکرا کر یوں گھوم جاتی ہے. اور وہاں پر لکھا ہوا ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں لوگ خودکشی کر سکتے ہیں. اور یہ جتنے عاشق مجاز ہیں، یہ لڑکوں کے عشق میں مبتلا، یہ عورتوں کے عشق میں مبتلا، یہ فلمی اداکاروں کے عشق میں مبتلا، سارے، کیونکہ ان چیزوں میں سکون نہیں ہے نا. پہلا بے سکونی تو یہی ہے کہ جس کو دیکھتا ہے اس کو پاتا نہیں ہے، جس کو دیکھتا ہے وہ ملتی نہیں ہے، وہ ملتا نہیں. پھر بے سکونی ہے اگر مل بھی گئی، کہتے ہیں مولانا صاحب ہمیں تو مل جاتی ہے، یہ ہمیں تو مل جاتا ہے، ہم پیسہ دیکھ کر یہ بدماشی کر لیتے ہیں، اپنا منہ کالا کر لیتے ہیں. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی مریض ہوتا ہے نا، آپریشن ہوتا ہے اس کا، آپریشن کی جیسے جس جگہ کو کاٹا جاتا ہے وہاں تکلیف ہوتی ہے، پھر اس مریض کو کیا کرتے ہیں، اس مریض کو انجیکشن لگا دیتے ہیں جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. تو اس بے ہوش ہونے جانے کی وجہ سے اس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، تکلیف رہتی ہے، صرف اس کا ذہن اس تکلیف کا ادراک نہیں کرتا. لہذا گنہگار کا بھی یہی حال ہے کہ گنہگار جب تک اس حرام مزے میں مست ہوتا ہے نا، تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے کچھ تکلیف ہی نہیں، لیکن جب وہ گناہ کی وہ کیفیت ختم ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دل، دماغ اور پورا جسم ایسی کیفیت ہوتی ہے، گنہگار یہ چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں. یہ گنہگار کی کیفیت ہے کہ آسمان سے گر کر چھلانگ مار دو، آسمان کی جیسی پہاڑ بلڈنگوں پہ گر کر چھلانگ مار دو، یا میرے ساتھ کیا حالت ہو جائے، کیا عالم مجھ پر طاری ہو جائے کہ میں مر جاؤں کسی طرح. یہ کیفیت کیوں، حالانکہ خودکشی حرام ہے، لیکن اس پر یہ کیفیت طاری کس وجہ سے، اس گھبراہٹ اور پریشانی کی وجہ سے جو گناہوں کے ذریعے سے اس نے حاصل کی. معرومی یہی تو سمجھا رہے کہ دیکھو یہ گناہوں کا عالم یہ ہے کہ تمہاری ذات کو جہنم بن جائے گی، اندر ایک آگ لگی ہوگی اور کسی چیز میں چین اور سکون نہیں ملے گا. لہذا اس وقت گنہگار آدمی کو عالم یہ ہے کہ گناہوں کی آگ، گناہوں کی جیسے جو آگ لگی ہوئی ہے، اگر اس پر سمندر، یہ پوری دنیا کا پانی اس پر ڈال دیا جائے سمندر کا، اس کو چین نہیں ملے گا. اگر اس وقت مجھے آدمی صرف یہ کام کر لے، وہ کیا؟ اللہ تعالی کے حضور میں وضو کر کے دو رکعت صلات توبہ پڑھ لے کہ اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور پھر اللہ تعالی سے رو رو کر دعا مانگ لے، تو وہ جو ایک آنسو ہے وہ سات سمندر کا پانی اس کے گناہوں کے نشانات، اثرات اور گناہوں کی نحوست کو مٹا نہیں سکتا، اور وہ ایک آنسو جو اپنی اس گناہ پر ندامت کی وجہ سے، قلب ندامت کے اثر سے، وہ ندامت بھرے دل کے اثر سے جو آج سے ایک آنسو نکلا، وہ اس کی اس کیفیت کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، وہ رونے سے وہ ایک آنسو اس کے لیے سکون کا، چین کا اور اطمینان کا ذریعہ بن جاتا ہے. پانی ڈالے سمندر کا ٹھنڈا نہیں ہو سکا، سکون نہیں ملے گا. کیسا اثر رکھا اس ایک آنسو میں اللہ تعالی نے، کہ اس آنسو اور اس آنسو کی قیمت کیا ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو چیز امپورٹڈ ہوتی ہے باہر سے منگوائی جاتی ہے، ان کو اٹھا دو نا، اسٹیشن نکل جائے. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حجت الاسلام شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جو چیز امپورٹڈ ہوتی ہے باہر سے منگوائی جاتی ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، ملک میں اس کی قدر ہوتی ہے، مانگ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو عظمت کا ملک ہے، عالم ملکوت ہے فرشتوں کا، وہاں رونے والے نہیں ہیں، فرشتے نہیں روتے کیونکہ گناہ ہی نہیں. فرشتوں کو قرب عبادت تو حاصل ہے، یعنی عبادت کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں اور قریب ہیں، لیکن قرب ندامت یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان گنہگار بندوں کے لیے رکھا ہے. نہ گنہگار بندہ، مسلمان انسان کبھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے عبادت کر کے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کا مقرب اور قرب حاصل کرتا ہے اپنے گناہوں پر معافی مانگ کر اور رو کر اور اشک بار آنکھوں سے. لہذا جو قرب اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا فرماتے ہیں ایسا قرب فرشتوں کو بھی حاصل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کو اشک ندامت نہیں ہے، یعنی وہ ندامت بھرے آنسو فرشتے ان آنسو کو جانتے نہیں ہیں، گناہ کرتے نہیں ہیں، آنسو کو جانتے نہیں ہیں. یہ قرب اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے، مسلمان انسانوں کے لیے خاص رکھا کہ وہ روتے ہیں اور اس رونے سے جو مزہ ملتا ہے، سبحان اللہ. اس لیے جب کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ، تو اس پر توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں سے ہٹ جائے، وہاں سے ہٹ جائے، وضو کرے اور دو رکعت صلات توبہ پڑھے، اور صلات توبہ پڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ میری اس ناپاکی کو، میری اس گناہ کی عادت کو ختم فرما، اور میرے اس قصور کو، غلطی کو معاف فرما، اور اللہ تعالیٰ سے روئے گائے کہ اے کریم مالک اپنے کرم سے میری اس غلطی کو، قصور کو معاف فرما، کہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ کے سوا ہم کس سے معافی مانگیں گے، کس سے ہم عرض کریں گے اپنی معافی کی درخواست کو. اور رحمت اللہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب تم کہتے ہو رو، ہمیں تو رونا ہی نہیں آتا، ارے دل سخت ہو گیا، ہمیں رونا آتا ہی نہیں ہے، زمانہ گزر گیا ہم نہیں روئے. تو ٹھیک ہے، مایوسی اس کے لیے بھی نہیں ہے، اس کا ایک طریقہ بھی ہے. ویسے اس کا طریقہ یہ ہے، رونے والوں کے پاس بیٹھے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ رونے والوں کے پاس بیٹھے، رونا بھی آ جائے گا، دل میں نرمی بھی آ جائے گی، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جائے گا. اور مان لو پھر بھی رونا نہیں آ رہا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، اور یہ وہ صحابی ہے کہ جن کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ان کے بارے میں آتا ہے اول من رحم السماء من رحم السماء فی سبیل اللہ تعالی. یہ وہ پہلے صحابی ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تیر چلائے تھے، سبیل اللہ کے راستے میں سب سے پہلے تیر چلانے والے ہیں. اور تیر چلائے کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تیر ان کو عطا فرمایا اور فرمایا ارمی سعد، اے سعد تیر چلاؤ، فدا کا ابھی و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو. کیا جھوٹا ہے، دیکھیے اس صحابی کی قسمت، دیکھیے کہ جس صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ارمی سعد فدا کا ابھی و امی، اے سعد تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو. بتائیے نبی امتی سے فرمائے، ان کو دعا دی اللہم صدق سہما، کہ اللہ ان کے نشانے کو درست فرما، صدق سہما ان کا نشانہ بالکل درست لگے، واجب دعوت ہوں اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما. لہذا اتنا ہی عالم تھا تو آپ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی نے تیر چلایا، جب تیر چلایا تو وہ کافر کی کھوپڑی پر لگا، ادھر کھوپڑی پر، اور اس نے لانگ پہنی ہوئی تھی دھوتی، تو وہ گرا پٹ کر کے، اس کی لنگی کھل گئی، دھوتی کھل گئی، تو فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، ایسا نشانہ تھا ان کا. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. ارے میاں اس موقع پر تم بھی تو ہنسو نا، کہ جس موقع کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، اپنی ویسی شکل بنا کے سبحان اللہ. ان کا نشانہ ایسا تھا، جہاں لگاتے تھے نشانہ بالکل درست لگتا تھا. کیوں؟ نبی کی دعا تھی سد سہما، کہ ان کا نشانہ بالکل درست لگے. اور واجب دعوت، اور ان کی دعا کا یہ عالم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی نا کہ ان کی دعا قبول ہو، تو عالم یہ تھا یہ مستجاب الدعوات مشہور تھے، صحابہ بھی ان سے دعا کرواتے تھے. کس سے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ رشتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، رشتے میں ماموں لگتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے یہ میرے ماموں ہیں، لوگوں سے فرمایا یہ میرے ماموں ہیں، ان جیسا کوئی ماموں ہو تو لاؤ، میرے ماموں جیسا ماموں لاؤ. دیکھو بھائی ان کو اگر بات کرنی ہو باہر چلے جائیں، ہے نا، یہاں پہ آداب کی جگہ ہے، کوئی ضروری بات ہے تو باہر جا کے کر لیں. صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ یہ میرے ماموں ہیں، کون؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی، میرے ماموں جیسا کوئی ماموں لاؤ. تو ان کی دعا بہت قبول ہوتی تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ حدیث شریف سنائی، جس پر ان کے تھوڑے سے حالات مختصر میں پیش کر دیے، کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سنا رہے ہیں. اب دیکھیں کیسی پیاری حدیث شریف، کس بات پر؟ رونا نہیں آ رہا کہ جی ہم تو گناہ پر رونا چاہتے ہیں، ہمارا دل تو اتنا سخت ہو گیا ہے گناہ کرتے کرتے، رونا نہیں آ رہا. اب حدیث شریف سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ابکو، رو، یعنی اپنے گناہوں پر رو، کیونکہ یہ رونا جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے، ہمارے حق میں اللہ تعالی کی رحمتوں کا ذریعہ بنتا ہے. فَإِن لَّمْ تَبْكُوا، رونا نہیں آ رہا، فَإِن لَّمْ تَبْكُوا، رونا نہیں آ رہا، تو کیا کرو؟ فَتَبَاكَوْا، تو رونے والوں کی شکل بنا لو. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے نا، رحمت للعالمین کا کسی بات کو امت کو سکھانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ارحم الراحمین کا مزاج یہ ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت نبی سے بڑھ کر کسی کو نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کی پہچان. تو نبی کا یہ سمجھانا اور یہ فرمانا کہ تم رونے والوں کی شکل بنا لو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیار رونے والوں کی جو شکل بناتے ان پر بھی ہو جاتا ہے. مزے ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا اگر رونا نہیں آتا، پہلی بات تو یہ ہے، میرے مرشد ایک شعر پڑھا، یہ کہتے ہیں نا جی میرا دل سخت ہے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، اس پر حضرت ایک شعر سنا ہے کسی شاعر کا، کہ سنا ہے کہ سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے، سنگ دل یعنی پتھر جیسا دل والا، سنا ہے کہ سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے، اگر یہ سچ ہے، یعنی پتھروں سے پتھر دل والے سے آنسو نہیں نکلتے، اگر یہ سچ ہے تو دریا کیوں پہاڑوں سے نکلتے ہیں؟ سارے ہمارے جو دریا ہے وہ سب پہاڑوں سے آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے چشمے، یہ جتنے ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں سارے دریا وہاں سے بن رہے ہیں. کیسے؟ وہاں سے چھوٹے چھوٹے چشمے, وہاں جا کر دیکھیں چھوٹا سا چشمہ ہے لیکن بہت سارے چشمے مل کر ایک دریا, وہ ٹھاٹے مارتا ہوا دریا چلا جا رہا ہے. یہ پورے ملک کو سیراب کر رہا ہے, پورے ملک کو سیراب کرنے کے لیے وہ کافی ہے اور بجلی دینے کے لیے بھی کافی ہے. وہ میرا کشمیر جانا ہوا تو وہاں پر ایک صاحب نے بتایا, ہمارے ایک بڑے میاں ہیں, وہ یہ دریا کا پانی نہیں پیتے. پوچھے کیوں نہیں پیتے؟ کہا اصل میں دریا میں جو بجلی تھی وہ تو نکال لی, تو بجلی گھر بنایا نا تو پانی سے بجلی بناتے ہیں. اس نے جی بجلی تو نکال لی, اب اس پانی کا کیا فائدہ؟ سادگی دیکھیے, وہ بڑے میاں کی سادگی دیکھیے. کہتے کہ اب بجلی میں سے پانی میں سے بجلی تو اب نکال لی, اب اس پانی پینے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے وہ پانی ہی نہیں پیتے تھے. وہ یہ سادگی ہے میرے پیارے دوستو. اب دریا کہاں سے نکل رہے ہیں؟ وہ پہاڑوں سے آ رہے ہیں سارے دریا. تو پتہ یہ چلا ہمارا پتھر جیسا دل ہے, یہ ہمارا پتھر جیسا دل, اس سے بھی آپ اس کی اگر دل سخت بھی ہو تو ہماری آنکھ سے آنسو نکل سکتا ہے. وہ کیسے؟ ہم جو نرم دل والے ہیں ان کے پاس بیٹھا کر. ایک صاحب کو غصے کی بیماری تھی, حکیم الامت تھانوی رہا, جیسے آج کل ہم سبھی لوگوں کو یہ بیماری ہے غصے کی بیماری, چھوڑوں گا نہیں بس میں. اور غصہ میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں غصہ ہمیشہ کمزوروں پر آتا ہے, ہمیشہ کمزوروں پر. لہذا جو آدمی کو غصہ آتا ہے کبھی پولیس والے پہ غصہ نہیں آتا اس کو. حالانکہ وہ پولیس والا بالکل کمزور تھا, وہ کمزور تھا پولیس والا ہے, ایسا ہے کہ پھونک مارو اڑ جائے گا, اتنا کمزور ہے. لیکن کبھی اس پر غصہ کرتا ہے تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ غصہ ہمیشہ, میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں غصہ چالاک ہوتا ہے, پہلے دیکھتا اگلا ہے کون, جب دیکھتا نا کمزور ہے. جیسے واقعہ سنایا تھا نا میں نے, ایک آدمی نکلا تیار ویار کلف والے کپڑے اور جا رہا تھا تو بلڈنگ کے نیچے سے گزرا تو کسی نے کوئی چیز پھینک دی. اب تو دیکھا ساری دال, پوری دال, اس کو اتنا غصہ آیا, نکل تو کون ہے؟ ہاں بھائی کیا بات ہے؟ کہاں نیچے ہوتا بتاتا ہوں میں تجھے. اس نے کہا اچھا آ رہا ہوں. ہم نے غصے میں پاگل بنا ہوا کے اور غصے میں کلمے بھی پڑھ رہا, تو غصے کے کلمے الگ ہیں, تیری ماں تیری بہن. اب وہ آئے نا, اب وہ ادھر سے دیکھا ایک باڈی بلڈر آ رہا ہے, آدھی آستین کی شرٹ پہنی بھی. اس نے کہا کیا بات ہے؟ اور اس نے باڈی بلڈر کو دیکھا, یہ 6.5 فٹ لمبا اور یہ تگڑا. اس نے اس کو دیکھا, اس نے کہا صاحب کیا بتاؤں, بس بہت مزے کی دال ہے, تھوڑی سی پیالی میں پلیٹ میں مل جائے گی. اب دیکھیے اب غصہ کہاں گیا؟ اسی کی جگہ کوئی بڈھا ہوتا اور کوئی اور کمزور ہوتا پھر کیا کرتا اس کے ساتھ؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ غصہ چلا کے. اگر ماں باپ کمزور ہو گئے, اگر ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو اپنے جذبات پر قابو کریں. کمال بندگی تو یہ ہے نا, اگر ماں باپ بوڑھے ہو گئے, اب ماں باپ کمزور ہو گئے اور یہ جوان ہو گیا اور ماں باپ کو بول رہا ہے کیا تم نے میرا دماغ خراب کر کے رکھا ہوا, ہر وقت تم میرے ساتھ, ماں باپ کو تڑیاں دکھا رہے یا بیوی پر غصہ نکال رہا ہے, پٹائی کر رہا ہے یہ بس آج تو میں پاگل بنا ہوا ہوں. میرے مرشد نے سنایا ایک آدمی اپنی بیوی کو مار رہا تھا, میرا میں دماغ خراب ہے, میں پاگل ہوں بالکل, آج میں چھوڑوں گا نہیں. اتنے میں دروازے میں گھنٹی بجی, دروازے کے سوراخ سے جا کر دیکھا, سوراخ لگا ہوتا ہے وہاں سے جا کر دیکھا تو دیکھا اس کے سالے کھڑے ہیں سالے، اور ایک نہیں تین تین سالے، یعنی یک نشد سہ شد، اور تینوں سالے بھی کیسے؟ ایک تھانے دار ہے، ایک فوجی ہے، اور ایک ٹی پی او ہے، اور فل وردی میں، فوجی کی بھی گاڑی ہے فوجی، تھانے دار کی بھی تھانے والی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، سارے فوجی سب رینجر والے الرٹ کھڑے ہوئے کیونکہ اپنے صاحب کے ساتھ آئے. اب اس نے جو دیکھا منظر، لو جی سارا کہتے ہیں سین بدل گیا، سین بدل گیا، اب تماشا بدل گیا. اب بیوی کو آ کر کہہ رہے، ارے وہ میں تیرے لیے لپسٹک لایا تھا، وہ لگاتی نہیں ہے تو جا ذرا منہ دھو کیا، ذرا وہ جو امپورٹڈ والا صابن لایا نا جو میں نے تالے میں رکھا ہوا ہے اس سے منہ دھونا، اور دیکھ ذرا پاؤڈر بھی لگا لینا، اور یہ جو جلدی سے کپڑا بھی بدل دے، تو اتنا نیا جوڑا لایا تو پہنتی نہیں ہے. کہا خرید کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، تیرے بھائی آئے. اور دیکھ بتانا نہیں، مہربانی ہوگی ذرا بتانا نہیں، اب ہاتھ جوڑا اس کے ساتھ، ذرا بڑی مہربانی ہوگی بتانا مت. کیوں؟ اگر اللہ تعالی کا حکم ہے عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، نرم سلوک رکھو. اب وہاں سمجھ میں نہیں آیا، اب جوتے کی وجہ سے بندے کا پتر بنا. اس پر میرے مرشد نے فرمایا، غصہ بڑا چالاک ہوتا ہے، ہمیشہ کس پر آتا ہے؟ ہمیشہ کمزور پر آتا ہے نا. جب دیکھا اگلا طاقتور ہے، طاقتور پر غصہ نہیں آتا. بیجو کہہ رہے کہ میں پتھر دل ہوں، میرا دل بہت سخت ہے، مجھے رونا نہیں آتا. تو اس کو چاہیے کہ کسی ایسے نرم دل والے کے پاس بیٹھے. اس پر میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں. کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس شخص نے لکھا کہ میرے اندر غصے کا مرض ہے، اس مرض کے علاج کی ضرورت ہے میرے دوست. اس کا علاج ممکن بھی ہے، اس مرض کا علاج ہو سکتا ہے، یہ روحانی امراض ہے. ان روحانی امراض کا علاج ذکر و عبادت سے نہیں ہوتا، اس کے لیے مرشد اور پیر اور شیخ چاہیے. خانقاہیں اس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے کہ جو روحانی امراض ہیں، جیسے غصے کا مرض، جیسے تکبر کا مرض، اپنے کو بڑا سمجھنا اور مجھ جیسا کوئی اور کچھ دنیا میں نہیں ہے، یا دنیا کی محبت ہونا، یہ عورتوں لڑکوں کی محبت ہے، یہ فلمیں ان کی محبت ہے، یہ امراض ہے، یہ روحانی امراض ہے. گناہ پسندی کی عادت، ان روحانی امراض کا علاج اخلاص، دکھاوا ہونا، اخلاص نہ ہونا، دکھاوا کہ جو کام کرے مخلوق کے لیے کرے. حج و عمرہ اس لیے کر کے آ رہے ہیں، حج و عمرہ کرنے سے کیا نیت ہے؟ بعضوں کی نیت تو یہ ہے کہ حج کر کے آئیں گے، بہت دن کام کرتے کرتے تھک گئے، چلو کچھ دن آؤٹنگ ہو جائے، ذرا کچھ چکر لگا کے آ جائے، تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے. یہ بعض لوگ حج اس لیے کرتے ہیں کہ جب ہم آئیں گے تو ہم بھی حاجی کہلائیں گے، ہمیں بھی لوگ حاجی بولیں گے. تبلیغ میں جا رہے ہیں تو نیت یہ کی ہوئی ہے، چلو یار بہت دن ہو گئے کہ گھومنے پھرنے کے نہیں گئے، چلو تبلیغ میں چلا لگا کے آ جاؤ، یہ نیت ہے. تو اس نیت کی وجہ سے وہ جو عبادت ہے، کتنا مبارک کام، اس کام کا اثر ختم، بلکہ الٹا وبال، الٹا وبال بنے گا. لگا یہ کہ کیا ریا دکھاوا، یہ لوگوں کو پتہ چلے میں بڑا عبادت گزار ہوں اور میں بال مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، یا میرا علم ایسا ہے. مدرسے کا انتخاب بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ جی بڑا مدرسہ ہو تاکہ ہماری ڈگری بڑی ہو. تو یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ سب روحانی بیماریاں کہلاتی ہیں. اپنے کو بڑا سمجھنا، یا شہوت کے عورتوں کو نظر، اتنے نیک اور اللہ والے کبھی ایسے نگاہ اٹھا کے عورتوں کو نہیں دیکھتے، جب بھی دیکھتے ٹیڑھی نگاہ سے ایسے دیکھتے، بہت اللہ والے ہیں. یہ مرض ہے. اسی طرح سے داڑھی نہ رکھ رہا، یہ داڑھی رکھی تو پوری نہ رکھی، یہ بھی ایک مرض ہے. اپنی مرضی کی داڑھی رکھی، یہ بھی ایک مرض ہے، اپنی مرضی. اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مرضی ہونی چاہیے. تو میں عرض کرتا رہا تھا کہ ان بیماریوں کا علاج ممکن ہے, اس کے ڈاکٹر یہ مرشد اللہ والے, ایک مرشدین کاملین ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ کسی روحانی ڈاکٹر سے رابطہ رکھے. یہ جو ڈاکٹر ہے انجیکشن لگاتا ہے اس کا پتہ چلتا ہے, لیکن اللہ والے جو انجیکشن لگاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا انجیکشن ہوتا ہے. وہ کیسے لگتا ہے؟ انسان صحبت میں بیٹھے پتا چلا خود بخود ایک انجیکشن لگ رہا ہے. نہ تو جب تک اس انجیکشن کا اثر ہوتا ہے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ رہا ہے, بیوی پر غصہ بھی قابو میں ہے, لوگوں سے بات کرے گا نرم لہجے میں, نماز کو جماعت سے وقت پر پڑھے گا, اور جب انجیکشن کا اثر ختم ہو گیا اب پھر وہی نمازیں چھوڑنا شروع, وہی بد نظریہ کرنا شروع. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو اس شخص نے لکھا, میرے اندر غصے کا مرض ہے. حضرت نے فرمایا کہ ہندوستان کے شہر ہے لکھنؤ, وہاں پہ حضرت کے خلیفہ مولانا محمد حسن صاحب کاکوری رحمت اللہ علیہ, حضرت کا مولانا کا وہاں پر وہ کتب خانہ تھا, بک اسٹال انوار بک ڈپو کے نام سے, صدر کراچی میں بھی ہے کیونکہ حضرت ہجرت کر کے یہی آ گئے تھے. تو مولانا محمد حسن صاحب رحمت اللہ علیہ, حضرت نے فرمایا کہ تم ان کے پاس جا کر بیٹھا کرو. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا جس نے کہا مجھے غصے کا مرض ہے. اب وہ جو آدمی ہے ایک مہینے بعد اس نے حضرت کو خط لکھا کہ میری جو غصے کی عادت تھی نا اس میں 50% کمی آ گئی ہے, اب میں غصے کو برداشت بھی کرنے لگا ہوں. کہا لیکن حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, جب میں مولانا کے پاس جاتا ہوں مولانا تو اپنی کتابیں اس کو دینا, اس ایک آپ آئے کتاب دے دو وہ کتاب اس کو دی, کسی کتاب بند کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں, مجھے کوئی تقریر نہیں فرمائی کہ غصہ مت کرو, لیکن ان کے پاس بیٹھنے کا اثر یہ ہے کہ میرا 50% غصے میں کمی آ گئی. حضرت اس کا راز کیا ہے؟ حضرت فرمایا حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہ تم ان کے پاس جاتے رہو بیٹھا کرو ان کے پاس, اور فرمایا اس کا راز یہ ہے کہ مولوی محمد حسن صاحب جو ہے ان کے مزاج میں برداشت, وہ اپنے غصے پر قابو رکھتے, طبیعت میں حلم اور برداشت کا مادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ اثر رکھا ہے, جس انسان کے دل میں جو اچھی چیز ہوتی ہے جب کوئی آدمی اس کے پاس آ کر بیٹھتا ہے تو اچھی چیز اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہی اخلاق جو اللہ والے کے پاس ہوتے ہیں وہی اخلاق دوسرے کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں. جیسے ہمارے اندر دنیا کی محبت ہے, ہمارے اندر عورتوں لڑکوں کی محبت ہے, ہم اللہ والوں کے پاس بیٹھے جا کر تو اس وقت کیفیت ہی ہوگی کہ گناہوں کی نحوست اور گناہوں کے تقاضے بھی لے کر آئے گا کہ میں یہ گناہ کروں میں وہ گناہ کروں, لیکن جب انسان آ کر بیٹھتا ہے تو دل ایسا لگتا ہے کہ کوئی تقاضا ہی نہیں, حالانکہ یہ تقاضا اس کی مجلس میں بیٹھنے سے پہلے موجود تھا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تقاضا میرا ختم ہی نہیں ہو سکتا, لیکن بیٹھتے ہی کیا عالم ہوا تقاضے غائب. کیوں؟ وہ جو قلب میں اس اللہ والے کے قلب میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو نور ہوتا ہے وہ نور جو ہے وہ نور اس کے قلب پر اس کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس کے تقاضوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے تقاضوں کو دبا دیتا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اب یہ کیفیت لے کر اٹھے گا, ایک دن دو دن یہ اچھی کیفیت رہے گی, پھر وہ کیفیت میں کمی آئے گی, پھر کیا کریں دوبارہ لے لیں وہ آ کر. یہ ہے میرے دوستوں, سمجھ آئے نا, اس کیفیت سے وہ قلب میں ایک خاص کیفیت منتقل ہوتی ہے اور وہ چیز یہ ملتی ہے صحبت اہل اللہ سے, یعنی ان کے پاس بیٹھنے سے. یہاں تک کہ اگر وہ خاموش بھی بیٹھے ہو, اگر یہ آدمی خاموش آ کر بیٹھ جائے اپنے دل کو اس دل کی طرف متوجہ کر دے, اس کا قلب اور اس کا دل اللہ تعالی کی محبت سے بھر جائے گا, اب وہ چیز آ گئی نا دل میں, اب اس کی حفاظت کرے. وہ کیسے؟ اب نظر ڈالے گا وہ غیر اللہ دل میں آ گیا, اب اس کو برباد کر دے گا. تو میں عرض کر رہا تھا عافیت کے معنی کیا ہے. عافیت کے معنی یہ دین سلامت رہے گناہوں سے, دین سلامت رہے گناہوں سے, یعنی گناہ کی عادت نہ ہو. جس آدمی کو گناہ کی عادت ہے اس کو عافیت نہیں ہے, اور السلامت فی الدین من الفتنہ، اور والسلامت فی البدن من سیء الاسقام والمحنہ، اور بدن کی سلامتی کیا ہے؟ اور دنیا کی آفیت یہ ہے کہ بدن یعنی ہمارا جسم بری بری بیماریوں سے محفوظ رہے، جیسے گردے میں پتھری آ جانا کتنا خطرناک، بعض مرتبہ پتھری نکلتی ہے پورے جو راستہ ہے اس کو خراب کر دیتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. گردے کا فیل ہو جانا، فالج ہو جانا، پاگل ہو جانا، اندھا ہو جانا، بلڈ کینسر، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب خطرناک بیماری ہے. نزلہ کھانسی بخار یہ ہلکا ملکا ہے، یہ تو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، گناہگار کے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ، اور جو اللہ والے کو بخار آتا ہے تو ان کی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے. لہذا یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن خطرناک بیماری کیا پتا چلا ڈاکٹر بے بس ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی حال نہیں ہے. یہ کس کی؟ بدن کی عافیت ہے، بدن عافیت سے ہے. السلامت فی البدن من سیء الاسقام والمحنہ، اور محنہ کیا چیز ہے؟ یعنی ایک روزی کمانے والے دو طرح کے، ایک تو آدمی ہے، ہم کتنے دنیا میں دیکھتے ہیں تھوڑی سی محنت کی کمایا اور گھر جا کے بیٹھ گیا یا آفس میں مزے سے بیٹھے ہوئے، ایسے بھی لوگ ہیں نا. اور بعض لوگ ایسے صبح سے لے کر شام تک رات تک محنت کرنی پڑتی ہے تب کچھ پیسے ملتے ہیں، اور خوش قسمتی کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو اس کی روزی اس کے شہر میں ملنا یہ اللہ تعالی کی طرف سے انعام عظیم ہے، اور پھر گھر کے قریب ملنا یہ اور بڑا انعام ہے، کیونکہ رزق تو اللہ تعالی کی طرف سے ملتا ہے. اس لیے یہ بہت بڑی نعمت کی چیز ہے کہ انسان کو اس کے گھر میں روٹی ملے، بہت محنت کی چیز کرم ہے. لہذا ایسا زمانہ اللہ تعالی عطا فرماتے بھی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم رزق کی ناقدری کرتے ہیں. رزق کی ناقدری میں کیا ہے کہ کھانا بچا اٹھا کر باہر پھینک دیا، ایسے گٹروں میں پھینک دیتے، یہ رزق کی ناقدری ہے کہ کسی کے کام خراب ہو جائے کسی کے کام نہ آئے. ایسا نہیں ہے کہ چلو بھائی کسی غریب کو دے دیا، کسی ضرورت مند کو دے دیا، نہیں، پھینک دیں گے، دیں گے نہیں، یہ رزق کی ناقدری ہے. اسی طرح سے روٹیوں کو پھینکنا، دسترخوان پر چلنا، یہ بھی رزق کی ناقدری ہے. دسترخوان پر چلنا اور روٹیوں کو پھینکنا، پھینک پھینک کر دیتے ہیں، یہ سخت بے اکرامی کی چیز ہے. روٹی کا ادب کرنا چاہیے، آرام سے دے، زیادہ اس کو دیا بھائی آگے دے دو، یہ لو آگے دے دو، جی بڑے لوگ زیادہ کھا رہے یہ. اور پھر جو کھانا، یہ دسترخوان اس لیے بچھایا جاتا ہے کہ اگر اس پر کوئی چیز گر جائے ہم اس کو صاف کر کے کھا لیں. لیکن ہمارے عجیب عالم ہے، حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین میں جا رہے تھے، ایک جینٹل مین مسٹر، وہ کھانا کھا رہا تھا، بوٹی گر گئی. اس نے کیا کیا دیکھیے میرے پاؤں کی طرف، اس نے پاؤں کو بوٹی پہ رکھا اور یوں پیچھے کر دیا، جوتا پہنے ہوئے تھا وہ، جوتے پہ، جوتے کو رکھا بوٹی پر اور یوں پیچھے کر دیا. حکیم الامت کی چیخ نکل گئی یہ منظر دیکھ کر. حضرت نے وہ آگے بڑھ کے بوٹی اٹھائی، خواجہ صاحب عزیز الحسن مسعود ساتھ تھے، ان کو فرمایا کہ خواجہ صاحب اس کو دھو کر لاؤ. رونے لگے حضرت. اب وہ حضرت دھو کر لائے تو خواجہ صاحب نے عرض کیا، حضرت اگر آپ کی اجازت فرمائے دھو کر لاؤ، اس کو میں کھاؤں گا جس نے اس کو ایسے پھینک دیا. تو خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو یہ میں کھا لوں. حضرت فرمایا اچھا چلو تم کھا لو. یہ ہمارا رزق کا یہی ہے، بس اٹھا کر پھینک دے، کوئی ہے ہی نہیں. اور عالم دسترخوان پر جو نوالے گر جائیں کھا لے، چاول گرے ہوئے کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں، ایسے ہی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، پھر ہم کچرے میں پھینک دیتے ہیں. حالانکہ دسترخوان پر جو ذرات جو ہو اس کو کھا لینا چاہیے، بڑی برکت کی چیز ہے وہ، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے. پلیٹ کو صاف کرنا، اب ہمارا کیا ہے، پلیٹ سالن ہے، بوٹیاں ہیں، اٹھا کے گٹر میں پھینک دی، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر پریشانیاں شروع ہوتی ہیں. پھر کہتے ہیں یار پتہ نہیں ہم پر کیا عذاب آیا، ہمارے تو اچھا بھلا کام ختم ہو گیا، یہ سب ختم ہو گیا. اس کو بھی صاف کر لینا چاہیے، برکت ہے اس میں. اور جو ذرات نہیں اٹھائے جا سکتے, کیونکہ بعض روٹی کے ذرات ایسے ہوتے جنہیں نہیں چنا جا سکتا, اس کا بھی میرے شیخ نے ادب سکھایا کہ وہ ذرات کو کسی کیاری میں ڈال دو, چوٹیاں کھا لیں گی, سبحان, کسی ایسی جگہ ڈال دو جہاں پاؤں نہ پڑتا ہو, چڑیا کھا لیں گی آ کر, کوئی جانور کھا لے گا, کسی انسان کی نہیں تو جانور کی تو کام آئے گی, یہ ادب ہے. اس لیے رزق کا بھی ادب کریں, ورنہ پریشانی آتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا عالم ہے, آج ہمارے ساتھ کیوں یہ مصیبت گزر رہی ہے. اس لیے اس پر بھی اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. ایک بات سناتا ہوں پھر ختم, مضمون آخری پیش کرنا تھا. آج رجب کی کیا تاریخ ہے؟ سب گزر گیا, 26 ہے نا. اللہ, شب معراج. ایک جالی پیر کی بھی معراج تھی جس کو شیطان نے گدھے پر بٹھایا تھا. بہرحال مسئلہ یہ پیش کرنا تھا, ہمارے یہاں شب معراج پر اہتمام سے روزہ رکھا جاتا. تو دیکھیے دین کا ایک فارمولا اصول سمجھیے کہ دین کہتے کس کو ہے, عبادت کہتے کس کو ہے. اس کا فارمولا یہ ہے کہ ہر وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو یا کیا ہو, اور ہر وہ کام جو صحابہ نے فرمایا ہو یا کیا ہو, یہ عبادت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس کو نبی یا ان کے صحابہ نے فرمایا یا کیا ہو, یا وہ کام نہ کیا ہو یا منع کیا ہو, وہ ہے عبادت. تو 27 رجب جو ہے, جو شب معراج کہلاتی ہے, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے, یہ بھی ہمارے عقائد میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے, اللہ تعالیٰ نے یہ خاص شرف آپ کو عطا فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج مکہ شریف میں عطا ہوئی تھی. آپ اس کے بعد مکہ شریف میں اور زمانہ بھی رہے, پھر مدینہ شریف میں 10 برس بھی رہے, لیکن فقیر کے علم کے مطابق کوئی روایت ایسی نہیں ہے کہ آپ نے اس دن روزہ رکھا ہو. یہ کسی عالم نے کہا ہو کہ روزہ رکھو, کبھی کسی عالم سے ہم نے سنا کہ انہوں نے کہا ہو روزہ رکھو, تو ایسا نہیں ہے میرے دوست. لہذا اس کو روزہ رکھنا ایسا وہ کام جو نبی نے اور صحابہ نے نہ کیا ہو, اسی کام کو بدعت بولتے ہیں. اب دیکھیں روزہ تو عبادت ہے نا, لیکن غلط طریقے پر رکھے تو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا. نفل پڑھنا عبادت ہے اور عبادت سے اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے, لیکن اگر کوئی آدمی نفل نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھے ثواب ملے گا, جوتے پڑھیں گے جوتے ملیں گے نا, کیوں؟ غلط موقع پر کیا. تو روزہ رکھنا 27 کا یہ سمجھ کر کہ شب معراج ہے ثواب ملے گا, تو اس پر ثواب نہیں ملے گا, عذاب ملے گا, اس لیے یہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے. پھر یاروں نے ایک روزے کیا, دو روزے شروع کر دیے, 27 کے 28 بھی شروع کر دیا. آ کر ایک صاحب مجھ سے مسئلہ پوچھنے لگے کہ مولوی صاحب شب معراج کے ساتھ ایک روزہ رکھنا چاہیے, دو پہلے رکھے یا بعد میں رکھے؟ یعنی یہ شروع کر دیا کہ 27 کے ساتھ 26 یا 27 کے ساتھ 28 کا روزہ. تو میرے دوستو یہ طریقہ درست نہیں ہے, اس سے اللہ تعالیٰ کی قربت اللہ تعالیٰ کا پیار نہیں ملے گا. دادا کیوں؟ نہ صحابہ نے کیا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اب یہ طریقہ جو بعد میں شروع ہوا, بہرحال یہ غلط طریقہ ہے, اور اس کے لیے اہتمام کرنا کہ مسجدوں میں چراغا کرنا, لائٹیں جلانا, اور وہ بھی چوری کی بجلی سے. ہمارے یہ بھی ایک ثواب ہے مسجد والوں کے لیے, گویا کہ بجلی کی چھٹی ہے, چرا کے بجلی لگاؤ, ایسا نہیں ہے. تو چراغا کرنا, پھر اہتمام سے رات میں جاگنا کہ شاید ہمیں بھی معراج نصیب ہوگی, جبرائیل علیہ السلام ہمیں بھی لے کر جائیں گے معراج پر. اور پھر آرام یہ ہے کہ نفل نمازیں پڑھی جا رہی ہے, اچھی بات ہے. یہ کیا ایک رات کیا روزانہ جاگے, لیکن ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے نہ جاگے, فٹ بال اللہ کی فرما برداری کے لیے جاگے تو بہت اچھی چیز ہے یہ تو. اچھا پھر نفلیں پڑھنا اور قضا نماز ہے اس کو نہیں پڑھنے. مولوی صاحب اس رات میں 100 نفلیں پڑھنی چاہیے؟ پوچھا بھی جا رہا 100 نفلیں اور پھر اس کے بعد عبادت کر کے تھک گئے اب ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور پھر محلوں میں گھوم پھر کر شور مچا مچا کے سونے والوں کو بھی سونے نہیں دے رہے. یہ ایک عجیب تماشا ہے. اور پھر پٹاخے, سبحان اللہ, یعنی خیر کوئی آدمی کہ اپنے نوٹ کو آگ لگا رہا ہو اس کو عقل مند بولیں گے, اور وہ جن پیسوں سے پٹاخے خرید رہا ہے اس کو آگ لگا رہے, ابا بھی خوش ہو رہا ہے, اب ابا خود پیسے دے رہا ہے. عجیب عالم ہے ہمارا بھی. اس لیے میرے پیارے دوستوں, یہ پٹاخے بازی اذیت کا ذریعہ, اپنی اولاد کو منع نہ کرنا, بلکہ اگر کوئی منع کرے تو بجائے اس کے کہ اس کو سمجھائے اور لڑائی شروع کر دے, انہیں تم پٹاخے نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں, ہم گھر سے فائرنگ کریں گے, ہمارے پاس بھی بڑا پیسہ ہے اور ہم بھی بڑے گھر نکال کے فائرنگ کریں گے. واہ بھائی, ہماری قوم ہے نا ماشاء اللہ, مال کی بھی کمی نہیں ہے, بہادر بھی بہت ہے, اس لیے گن نکال کے فائر کرتی ہے. بہادر قوم ہے نا ہم لوگ. یہ اور بات ہے پولیس والے کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں, بہادر ہے ہم لوگ. تو اس لیے میرے دوستو یہ عرض کرنا تھا, جاگنا ہے تو عبادت کی, ہر رات جاگے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہے ایسا موقع رکھا, سبحان اللہ. لیکن عبادت روزہ رکھنا یہ سمجھ رہے کہ بڑا ثواب ملے گا, تو ثواب کا ذریعہ نہیں ہے یہ روزہ. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح دین بھی عطا فرمائے, سمجھ بھی عطا فرمائے, اور اسی طرح سے پٹاخے, اپنے اولاد کو پٹاخے کے لیے پیسے دینا اپنے پیسوں کے ساتھ زیادتی ہے, اور یہ علامت ہے کہ ہمارا پیسہ حلال نہیں ہے. ایک بات یاد رکھنا کہ وہ پیسہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال ہو, ہمارے بزرگوں نے فرمایا یہ بے برکتی کی علامت ہے, کہ اتنا پیسہ جو دینا ہے اگر یہ پیسہ ہم بجائے نیک کام میں لگانے کے ان کاموں میں لگ رہا ہے, فلمیں دیکھ رہے ہیں, داڑھی منڈانے کے لیے پیسہ لگ رہا ہے, اور اللہ فلموں کے لیے, پٹاخوں کے لیے وغیرہ وغیرہ, تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے مال میں پیسے میں برکت نہیں ہے, یہ پیسہ ہمارا بے برکت ہی کرتا ہے. اور کوئی آدمی نوٹ کو آگ نہیں لگاتا کہ چلو نوٹ کو آگ لگا, اسی طرح سے یہ پیسہ دے کر اپنی اولاد کو, جی وہ سود سے پٹاخے پھاڑ رہے, اولاد کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹا وہ غلط کام کر رہے ہیں. اب عالم یہ ہے کہ اب تو ماں باپ خود دیتے ہیں پیسہ, کہا جو مولوی تقریر کر رہا ہے نا سب سے پہلے اسی کی گھر کے سامنے جا کے پٹاخے مارنا, جو مولوی تقریر کر رہا ہے نا اسی کے گھر کے سامنے پٹاخے مارنا. لو جی, اچھا بھائی ہم بھی برداشت کرتے ہیں اور کریں گے, کہ تاکہ تقریر کی تھی نا, اب کلے تیرے گھر کے سامنے پٹاخے پٹیں گے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے اور اپنا قرب اور تعلق نصیب فرمائے. باخر دعوانا یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں عقل سلیم عطا فرما, فہم سلیم عطا فرما, قلب سلیم عطا فرما. یا اللہ دین کی عافیت عطا فرما, ہر گناہ کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. یا اللہ ہمارے جسم کے ہر حصے کو یا اللہ خطرناک اور بری بیماریوں سے بچا لیجیے, اور یا اللہ آسان روزی عطا فرما, حلال روزی عطا فرما, برکت والی روزی عطا فرما, اور یا اللہ اپنے کرم سے سلامتی ایمان, سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور سلامتی ایمان, سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. یا اللہ آپ ہماری ضروریات کو جاننے والے ہیں, اے اللہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لیجیے, ہماری دینی اور دنیاوی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجیے. ہم سب کو, ہماری اولاد کو, گھر والوں کو نیک صالح فرما بردار بنا. یا اللہ ہر قسم کی آفت عطا فرما, رحمت عطا فرما, اور یا اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ اخلاقی گندگیوں سے پاک اور محفوظ فرما, اور یا اللہ ہر گناہ کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. ایمان پر زندہ رکھیے, ایمان پر اپنے کرم سے موت عطا فرما دیجیے. ہم سب کو اپنا دوست, اپنا ولی بنا دیجیے. اپنی دوستی اور ولایت کے اعمال ہماری جانوں کو نصیب فرما دیجیے. ہمارے دلوں کو غیر اللہ کی گندگیوں سے پاک فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علیہ وسلم.